السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مشفق و مہربان ہستی ہمیں عطا فرمائی ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت اونچی نسبت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، خوشی کا موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اس موقع پر آپ مجھے کوئی دعا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی لاڈلی اور چہیتی زوجہ محترمہ تھی، آپ دس بدعا ہوئے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، عائشہ کی مغفرت کاملہ فرما دے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما کر بخشا بخشایا بنا دے. جامع اور مانع دعا دی، ایسی دعا دی کہ جس کی بدولت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ عائشہ، اس قدر خوشی سے کیوں لوٹ پوٹ ہو رہی ہو؟ فرمانے لگیں کہ آپ نے دعا اس قدر جامع دی ہے کہ وارے کے نیارے ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ عائشہ، تم کو معلوم ہے کہ یہی دعا راتوں کے اوقات میں میں اپنی پوری امت کے لیے اللہ تعالی سے مانگتا ہوں. راتوں کو رو رو کے گڑ گڑا کر آپ ہمارے لیے اس قدر والیہانہ انداز میں گہری دعائیں کر کے گئے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سایہ ہے. صرف قدر چاہیے، اپنی حیثیت پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنا مرتبہ اور مقام جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بے حیثیت، بے قدر منزلت، کوئی عام انسان نہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد ہیں، اور ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سایہ ہے، اور آپ کو ہم سے، اپنی امت سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. دعائیں فرما کر گئے ہیں، ہدایات دے کر گئے ہیں، اپنی امت کی رہنمائی فرما کر گئے ہیں کہ میرے جانے کے بعد ان چیزوں کو اپنائے رکھنا. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اہمیت کو پہچان کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا کر وفاداری کا ثبوت دیں. گزشتہ کئی مضامین آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں کہ جس میں ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے میدان میں کامیاب افراد کی ایک فہرست گنوائی ہے، جس میں فرمایا کہ سات قسم کے خوش نصیب افراد ہیں جو روز محشر نفسی کے وقت میں وہ بڑے پرسکون اور اطمینان کی حالت میں ہوں گے. جن میں سے پہلا شخص تو عدل و انصاف کرنے والا حکمران طبقہ ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا ہے کہ وہ نوجوان طبقہ کے جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی کو پروان چڑھائیں. تیسری وہ مبارک جماعت ہے کہ جن کے دل اللہ کے گھر یعنی مسجدوں سے جڑے رہیں گے، رات دن اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر آتے جاتے رہنے والے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کی ذات کے لیے آپس میں محبت کرنے والے. اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص کے جس کو کوئی عورت حسن و جمال کی پیکر، مال و دولت کی مالک، وہ گناہ کی طرف راغب کرنا چاہے اور پلٹ کر وہ جواب دے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چھٹا وہ شخص کے جو اللہ کے لیے مال خرچ کرے، صدقہ خیرات کرے، لیکن ایسے ہی پوشیدگی کے ساتھ، ایسے خفیہ طریقے پر کہ دائیں ہاتھ کی خرچ کی بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو. اور ساتواں وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آنسو بہائے. ان میں سے کچھ حضرات کے متعلق تو کچھ نہ کچھ مضمون آپ حضرات نے سماعت فرمایا. گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ پانچویں نمبر پر وہ خوش نصیب طبقہ ہوگا کہ جن کو دنیا میں گناہ کا موقع ملا، پیشکش ہوئی، لیکن پلٹ کر جواب میں کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان منہ کالا کرنے سے رک جائے. زنا، مرد و عورت کے اس ناجائز تعلق کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر نکاح کے آپس میں ملاپ ہو جائے. یہی تعلق اگر نکاح کے بعد ہو تو حلال اور بابرکت مبارک عمل ہے، انبیاء کی سنت ہے. ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور تمام پیغمبروں نے نکاح فرمائے ہیں. اور اگر یہی تعلق بنا نکاح کیے ناجائز طور پر ہو تو پھر یہ زنا ہے، حرام کاری ہے، سیاہ کاری ہے، منہ کالا کرنا ہے. اس کے اوپر بھی سخت ترین وعید آئی ہے. اور جو اس موقع پر، اس موڑ پر کہ جہاں اس کو کسی جانب سے پیشکش ہوئی اور اس کے بعد صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ آگے قدم بڑھانے سے رک جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی عرش کا سایہ اس کو ملے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اعلان فرما دیا، فَأَمَّا مَن طَغَى، جس کسی نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اپنے اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی خواہشات کی تکمیل کی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے رکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یہ موقع بھی اللہ کے ڈر اور خوف کا کے سامنے سے پیشکش ہے، اور گناہ کی دعوت ہے، حسن و جمال موجود ہے، حالات سازگار ہیں، ماحول موافق ہے. گناہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، سیاہ ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بچے گا. اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ صدور ہو گیا، ارتکاب کر بیٹھا، اور اس کا ثبوت ہو گیا گواہی، شہادت یا اقرار سے، تو انجام کتنا بھیانک، سزا کتنی سخت. اگر تم کنوارا ہے تو فرمایا کہ الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اگر یہ سیاہ کاری کرنے والے کنوارے ہوں، پکڑے جائیں گواہی کے ذریعے یا اقرار کے ذریعے گناہ کا ثبوت ہو جائے، تو سر عام ان کو لا کر 100 کوڑوں کی سزا ان پر جاری کرو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی سزا کو جاری کرتے وقت منظر عام ہو، کھلے عام سزا دی جائے کہ بڑا مجمع ان کی سزا دیکھنے کے لیے حاضر ہو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلے کو نافذ کرتے وقت تمہارے دل میں رحم، ترس اور نرمی نہ آنے پائے. دو مجرموں کو اگر سزا دے دی گئی تو 100 مجرم گناہ سے باز رہیں گے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سر عام جب ان کو سزا دی جائے گی، عبرتناک انجام لوگوں کے سامنے آئے گا کہ اس سیاہ کاری کا، اس حرام کاری کا نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ دنیا میں رسوائی ہے. 100 کوڑوں کی پٹائی جب منظر عام پر آئے گی تو آئندہ جرم کرنے والے 100 کیا 1000 افراد بھی باز رہیں گے کہ کل کو یہ بھیانک انجام ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سدے باپ کے لیے اللہ پاک نے سزا کا اجرا فرمایا. اور اگر وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود حرام کاری کر بیٹھے ہوں تو پھر تو حکم یہ کہ جب گواہی شہادت کے ذریعے جرم کا ثبوت ہو جائے یا اقرار کے ذریعے جرم کا ثبوت ہو جائے تو پھر اس کے بعد سنسار کرنے کا حکم ہے کہ پتھراؤ کر کے ان کو جان سے مار دیا جائے. اس قدر شدید ترین سزا اللہ پاک نے اس جرم پر رکھی ہے تاکہ معاشرہ پاک و صاف رہے، حیا کا پیکر رہے، عزت نیلام نہ ہو، جرائم کے اندر بے لگام لوگ معاشرے کے اندر عریانی اور فحاشی نہ پھیلائیں. سخت سزا رکھ لینے کے بعد تاکہ معاشرے کے اندر سدھار رہے. اور آخرت کی خطرناک سزائیں بھی گزشتہ مضمون میں سماعت فرمائی آپ حضرات نے، کہ تندور ہوگا جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور اس میں برہنا مرد اور عورتیں اس شعلوں کے ذریعے تندور سے باہر آ رہے ہوں گے، پھر وہ پٹخنی کھا کر اسی تندور میں گریں گے۔ اور ہولناکی اور خطرناکی ایسے کہ اندھیرے غاروں کے اندر جس میں جہنم کے بچھو بھرے ہوں گے، اس میں ڈال کر غار کا منہ بند کر دیا جائے گا، ڈالنے کے ساتھ ہی پورے وجود پر سر سے پاؤں تک بچھو چمٹ جائیں گے، ڈسیں گے۔ کہا جائے گا کہ دنیا میں جس گناہ کا ارتکاب کر کے آئے ہو، اس گناہ کے ذریعے اپنے پورے وجود کو لذت بخشتے تھے، آج پورے وجود کے اوپر تمہیں جہنم کے بچھوؤں کا زہر سہنا ہوگا۔ اس قدر خطرناک یہ جرم ہے کہ اگر انسان احتیاط نہ کرے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی سخت ترین سزائیں اللہ پاک نے اس کے لیے رکھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا تفصیل سے بتا دیا کہ آنکھ سے اس جرم کا آغاز ہوتا ہے، شرمگاہ پر اختتام ہوتا ہے، اور تفصیل سے فرما دیا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، یہ سارے مرحلے جو اس حرام اور ناجائز تعلق کے درمیان میں پیش آتے ہیں، یہ پورا کا پورا عمل زنا پر گویا کہ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخر میں جا کر سارے معاملے کی تکمیل ہو جاتی ہے یا موقع نہ ملنے پر اس سے انسان رہ جاتا ہے، لیکن مرحلہ از اول تا آخر پورا حرام عمل کے اوپر موقوف۔ خدا نہ خواستہ کہیں نگاہیں مل گئیں، خدا نہ خواستہ کہیں تعلق بننا شروع ہو گیا، ناجائز اور حرام دوستی شروع ہو گئی، بس انسان کی زندگی میں حرام عمل نے جڑ پکڑ لی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو گزشتہ میں نے بیان کیا اس کے خلاصے کے طور پر، کہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات عشق و معاشقے کے اندر، ناجائز تعلقات کے اندر پانچ پانچ دس دس سال لگ جاتے ہیں، اور اس مدت کے دوران ناجائز اور حرام ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس پورے زمانے کے اندر انسان کا ایمان اس کے دل سے رخصت رہتا ہے، خدا نہ خواستہ ایسے زمانے میں کہ جب ناجائز تعلقات چل رہے ہوں، انسان آنکھ کے زنا سے لے کر آخری مرحلے تک کے تمام زناہوں میں مبتلا ہو، خدا نہ کرے موت آ جائے، تو ایمان تو دل سے رخصت ہے، اپنے آپ کو تو انسان صاحب ایمان سمجھ رہا ہے، لیکن حدیث مبارکہ فرما رہی ہے کہ ایمان اس کے دل سے رخصت، اگر توبہ کر لی سچے دل سے نادم ہو گیا تو ایمان واپس آ جاتا ہے، ورنہ رخصت۔ اور دوسرے نمبر پر جو حدیث سنائی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرتے کرتے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی لعنت اس پر برستی ہے، یہاں تک کہ جب وہ روز محشر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تعالی نگاہ رحمت اس کی طرف نہیں اٹھائیں گے کہ تو ساری زندگی دوسروں کو دیکھتا ہوا آیا، آج میں بھی تجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اور تیسرے نمبر پر اس زنا کے گھناؤنے جرم کی وجہ سے انسان کا دل اور دماغ، ظاہر اور باطن سب کچھ سیاہ ہو جاتا ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ کے دادا کے حوالے سے میں نے روایت نقل کی تھی کہ فرماتے ہیں کہ اس کی ظلمت اہل باطن پر منکشف ہو جاتی ہے کہ دور سے اس کے چہرے پر سیاہی ٹپکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل اور مجلس میں ایک صاحب آ کر بیٹھے، واعظ فرما رہے تھے حضرت عثمان، دوران نے واعظ فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ زنا کر کے سیدھے ہماری محفل میں چلے آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ صاحب تھے کہ جو باہر بد نظری کر کے آئے تھے، کسی غیر محرم کو دیکھ کر آئے تھے، اور دیکھ کر بھانپ لیا کہ نگاہوں سے زنا کے اثرات ٹپک رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا میں نے قصہ بتایا کہ غسل کیے ہوئے پانی پر نظر پڑ گئی، فرمایا کہ یہ جو شخص غسل کر رہا ہے، اس پانی کے اندر جو نپاکی کے اثرات ہیں، یہ زنا کر کے آیا ہے، یہ جو غسل ہے، غسل کا پانی، زنا کے اثرات اس میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اہل باطن کے اوپر اس کی ظلمت اور سیاہی منکشف ہوتی ہے، فرمایا کہ جب وہ قریب آتا ہے تو اسے بدبو آتی ہے۔ اور پھر ابن عساکر کے قول میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ المقیم علی الزنا کعابت الوثن، فرمایا کہ جو شخص جب موقع ملتا ہے زنا کا ارتکاب کرتا ہے، فرمایا کہ یہ شخص بت پرست کی طرح ہے، اپنے تئیں خوش ہے کہ میں تو مومن موحد ہوں، مسلمان ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو معبود بنانے کے بجائے اپنی محبوبہ کو، معشوقہ کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ فرمایا کہ جو مخلوق کے عشق و محبت میں مبتلا ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، مخلوق کی محبت میں گرفتار ہے، یہ بت پرست کی طرح ہے۔ مدتوں اس میں گزر جاتی ہیں، پانچ دس پندرہ بیس سال، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں مومن مسلمان ہوں، اللہ کے ہاں اس کے دفاتر کے اندر وہ مشرق لکھا جا رہا ہے، بت پرست لکھا جا رہا ہے، اور اگر یہ گھناؤنا عمل شادی کے بعد رونما ہوتا ہے تو میاں بیوی میں افتراق اور دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ سارے وہ دنیاوی اس کے معاملات ہیں کہ جو دنیا ہی میں یہ خطرناک اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کام کے اندر ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بھی اور دیگر پیغمبروں پر بھی لوگوں نے جب آخری حد ہو گئی اور دیکھا کہ ہم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو آخری حد کنڈا جو انہوں نے استعمال کیا وہ یہی عزت کو داغدار کرنے کا، کہ کسی طرح ان کی عزت پر یہ داغ لگ جائے تو یہ ایک داغ پوری زندگی کی محنت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مقابلہ چلتا رہا فرعونیوں کے ساتھ، قارون کے ساتھ بات چیت چلتی رہی، لیکن جب اس نے آپ کی عزت کو داغدار کیا، الزام لگایا، آپ پر تہمت لگائی، بدکاری کی، اس وقت پھر موسیٰ کلیم اللہ نے بد دعا فرما دی، یا اللہ اس نے میری عزت پر ناجائز داغ لگایا ہے، اس کو آپ عبرت کا نمونہ بنائیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ زمین کو حکم دیں، زمین اس کو نگلے گی۔ فرمایا کہ زمین اس کو دھسا، زمین نے دھسایا۔ نمرود سمجھ گیا کہ عذاب آ رہا ہے، فوراً معافی تلافی کی، رونا شروع کر دیا، منت سماجا شروع کی، موسیٰ معاف کر دیں، آئندہ نہیں ہوگا۔ فرمایا زمین اور دھسا، دوسرا کے تیسرا کے حکم پہ حکم جاری فرماتے رہے، یہاں تک کہ وہ چیختا چلاتا فریاد کرتا وہ زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت کو داغدار کیا تھا، تہمت لگائی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، طیبہ طاہرہ پاکیزہ زوجہ محترمہ، جن پر منافقین نے الزام لگا کر آپ کی عزت کو داغدار کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر جب داغ آیا، ایک نو مولود پیدائشی بچہ تھا جس نے بول کر گواہی دی، کہا کہ یہ پاک دامن ہیں، یہ جو الزام لگا ہے یہ ناجائز ہے اور جھوٹ ہے۔ اللہ پاک نے ایک معصوم دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، وشہید شاہد من اہلھا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک نہ بولنے والا دودھ پیتا بچہ وہ گویا ہوا اور ان کی پاکیزگی بیان کر ڈالی۔ جب معاملہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر الزام کا آیا، اللہ پاک نے کسی اور کے ذریعے سے پاکیزگی کو بیان نہ کرایا، خود اللہ پاک نے صفائی ایسی پیش فرمائی کہ قرآن کریم کا پورا ایک رکوع آپ کی پاکیزگی پر اتار دیا۔ خود اللہ تعالی نے صفائی پیش کر دی کہ ہماری یہ مومنہ بندی پاک اور صاف ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہم نے پاکیزہ خواتین کا چناؤ کیا ہے، والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور پورا ایک رکوع اتار کر پاکیزگی بیان فرمائی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے سننے کے ساتھ کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلم کھلا الزام ہے؟ غرض یہ کہ یہ الزام، یہ داغ ایسا ہے کہ خدا نہ خواستہ حقیقتاً اگر انسان کی زندگی پر یہ دھبا لگتا ہے، پوری زندگی کی محنت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پیغمبروں کو بھی اور اولیاء اور کاملین صالحاء کو بھی دشمنان نے جب دیکھا کہ اب ہماری تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تو آخری حربہ یہی استعمال کیا۔ تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حاسدین اور معاندین نے بھی یہ چال چلی، کہا کہ چلو اور تو کسی طرح ہم ان کو ذلیل اور خوار نہ کر سکے، اب ان کی عزت کو داغدار کر کے معاشرے میں گرانے کی کوشش۔ ایک بیوہ خاتون تھی، اس کو انہوں نے جھانسا دیا، پیسوں کا لالچ دیا، اور اس کو آمادہ کیا کہ جب امام صاحب تمہارے گھر کے پاس سے گزرنے لگے رات کے وقت تو کسی بہانے سے گھر میں بلا لینا، بس گھر کے اندر آ جائیں، اس کے بعد کی کاروائی ہماری ہے۔ چنانچہ وہ پیسے کے لالچ میں آ گئی، عورت ذات تھی، بیوہ تھی، ضرورت مند تھی، حامی بھر لی۔ رات کے وقت جب امام صاحب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر در دولت پر تشریف لے جا رہے تھے اپنے گھر، تو خاتون اپنے دروازے پر منتظر رہی، جیسے آپ گزرے تو اس نے کہا کہ حضرت ذرا سا مسئلہ ایک ہے، اس کو حل کرتے جائیں، میرا شوہر انتقال ہونے کے قریب ہے اور وہ کچھ وصیت کر رہا ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا وصیت کر رہا ہے۔ آپ عالم دین ہیں، آپ شاید سمجھ پائیں کہ وہ کیا نصیحت کیا وصیت کر رہا ہے، ذرا آپ میری مدد فرمائیں، میرے شوہر کی چل کے گفتگو سن لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، بس اندر گھسنا تھا کہ حاسدین چھپے بیٹھے تھے پہلے سے، سب نے شور شروع کر دیا اور آپ کو پکڑ لیا کہ بیوہ کے گھر میں آپ کا کیا کام، اور الزام لگا کر دونوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرا دیا کہ رات کے وقت میں امام صاحب ایک بیوہ کے گھر میں اس طرح پائے گئے. اب رات کا وقت ہے, آپ کو گرفتار کرا دیا گیا. اب وہ عورت بھی جب پھنس گئی کہ مجھے بھی قید میں ڈلوا دیا, نہ معلوم صبح کیا انجام ہو. جو ذمہ دار اور حاکم وقت ہے کہا کہ صبح مقدمے کی سماعت ہوگی. اب یہ عورت ذات جھانسے میں تو آ گئی, لیکن جب ساتھ میں گرفتار ہوئی تو رو رو کے حال برا ہے, دونوں حوالات کے اندر بند ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے باوضو تھے, ایک طرف کھڑے ہو کے نماز میں عبادت میں اللہ سے لو لگا کے رجوع اللہ شروع کر دیا کہ اللہ بیٹھے بٹھائے کیا امتحان آ پڑا. اللہ پاک نے آپ کو ذہانت اور فطانت اور علم کی جو روشنی عطا فرمائی تھی وہ اپنی مثال آپ تھی. ادھر یہ عورت رو رو کے ہلکان ہے. آپ نے جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا کہ کیوں اتنی پریشان ہوتی, کہا کہ میں تو پھنس گئی, سب کچھ جھوٹ تھا, ان لوگوں نے مجھے بھی آپ کے ساتھ پھنسوا دیا, اصل میں مجھے لالچ دیا تھا پیسوں کا. آپ نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے, بس ایک تدبیر اختیار کرو, یہ جو سپاہی ہے اس کے پاس جاؤ, رو رو کے اسے فریاد کرو, بولو مجھے ایک ضروری کام ہے, بس میرے گھر تک جانا ہے, میں گئی اور آئی, میرے ساتھ چلو, کوئی بھی تم منت سماجت کر کے اس کے ساتھ نکل چلو اور میرے گھر چلی جاؤ. میرے گھر پہنچ کے میری بیوی کو ساری داستان سنا دینا, اپنا برقع اس کو اڑا کر اس کو اس سنتری کے ساتھ واپس بھیج دو. چنانچہ وہ عورت روئی, منت سماجت کی, اس سپاہی کی وہ ساتھ لے گیا, امام صاحب کے گھر تک پہنچی, وہاں جا کے اہلیہ محترموں کو ساری سب کچھ بات بتا دی, اہلیہ برقعے میں واپس آ گئی. رات کے اندھیرے میں یہ معاملہ نمٹ گیا. صبح جب عدالت میں پیشی ہوئی اور حاسدین بڑے خوش ہیں کہ آج تو ہم لوگ اپنے حربے میں کامیاب ہو گئے, جب موقع ہوا عدالت لگی, امام صاحب کی پیشی ہوئی, خاتون بھی موجود ہیں جو رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں اور امام صاحب بھی موجود ہیں. جب گواہی شہادت شروع ہوئی, بات چیت شروع ہوئی, تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو, فلاں ابن فلاں جو میرے ایک بزرگ ہیں, میرے سسر لگتے ہیں, ان کو بلوا لیا جائے. ان کو بھی بلوا لیا گیا. جب الزام لگا, سماعت شروع ہوئی, امام صاحب نے فرمایا کہ یہ میرے سسر محترم ہیں, ان سے کہا جائے کہ یہ ایک طرف ہو کے یہ اس خاتون کا چہرہ دیکھیں کہ یہ خاتون کون ہے. چنانچہ ایک طرف ہو کے جب چہرہ دیکھا, فرمایا کہ یہ تو میری بیٹی ہیں اور یہ میرے داماد, یہ دونوں میاں بیوی ہیں. کس نے الزام لگایا کہ یہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ پکڑے ہوئے پائے گئے ہیں؟ سارے حاسدین کے منہ کالے ہوئے کہ راتوں رات اللہ پاک نے عزت بھی بچائی اور امام صاحب کی ذہانت اور فطانت کام آئی کہ الٹا یہ سارا معاملہ انہی کے گلے پڑ گیا. تو یہ داغ اس قدر خطرناک ہے کہ حاسدین کسی بھی عزت دار کو جب آخری حربہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے داغ لگایا کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ زندگی میں حقیقت انسان کے یہ داغ لگ جائے تو یہ ایسا نہ مٹنے والا داغ ہے کہ عند اللہ بھی انسان مجرم ہو جاتا ہے, عند الناس بھی اگر راز فاش ہو جائے تو انسان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. الامان والحفیظ. اور اس معاملے میں, اس موقع پر جس کسی نے گناہ کے موقع پر آگے قدم بڑھانے کے بجائے پیچھے ہوا ہے, اللہ پاک نے ہمیشہ اس کو معزز اور محترم بنایا ہے. تاریخ کے اندر بے شمار واقعات موجود ہیں. سب سے بڑی مثال تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. گناہ کا موقع ہے, دعوت آئی, ہی تلک, قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. گناہ کے موقع پر قدم پیچھے ہٹایا, اللہ پاک نے مصر کا وزیر خزانہ بنایا ہے. وقت گزرا, امتحان آیا, الزام لگا, لیکن آخر کار اللہ پاک نے بے گناہی کو ثابت کر کے دکھایا. حدیث مبارک ہے جس میں اصحاب غار کا تذکرہ آتا ہے کہ تین افراد تھے جو سفر کے دوران غار کے اندر بارش سے بچنے کے لیے چھپے اور اوپر پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ایک پتھر پھسلتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر آ پڑا. اس قدر بھاری برکم پتھر تھا کہ اس کا ہٹانا ان تینوں کے لیے ناممکن اور محال تھا. اندر بند ہو گئے, قید ہو کر رہ گئے, لاکھ کوششیں کی لیکن نکلنے کا راستہ نہ تھا. ان تینوں افراد نے پھر مستند ترین حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کی ہمارے لیے بیان فرمائی ہے, کہا کہ اپنے اپنے عمل جو زندگی میں کوئی قیمتی عمل ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر فریاد کرتے ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنا عمل پیش کیا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ یا اللہ, مجھے اپنی چچزاد بہن کے ساتھ محبت تھی اور میں نے اس کے ساتھ ناجائز تعلق کے لیے پوری تیاریاں مکمل کر کے اس کی فرمائش کے مطابق پیسے جمع کر لینے کے بعد جب تیاری مکمل کر لی اور ہم دونوں گناہ کرنے کے لیے جب تیار ہو چکے تھے تو وہ رو پڑی تھی. اور میں نے پوچھا کہ سب کچھ معاملات تو رضامندی سے ہوا, روتی کیوں ہے؟ اس پر اس نے کہا تھا کہ مجبوری نے مجھے لا کر یہاں کھڑا کیا ورنہ میں گناہ پر آمادہ نہیں، اگر تمہیں معاملہ کرنا ہے تو ناجائز کے بجائے جائز طریقے سے کرو. اس وقت یا اللہ میں آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا، یا اللہ یہ عمل اگر آپ کی رضا کے لیے ہے تو آپ اس غار سے پتھر کو ہٹا دیجئے. تین افراد تھے، تینوں نے ایک کے بعد دیگرے اپنے اپنے عمل پیش کیے اور ہر عمل کے پیش کرنے کے بعد وہ پتھر کھسکتا تھا، دوسرا کے کھسکا، تیسرا کے کھسکا، اور راہ نکلنے کی بن گئی تھی. تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب ہے کہ گناہ کے موقع پر بندہ بچ جائے، رخ موڑ لے، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کو بیچ میں آڑے لے آئے. کفل نامی ایک شخص گزرا ہے جو بنی اسرائیل کا گناہ گار تھا، بہت بدکاری کے اندر راتیں گزارتا تھا، شراب، عیاشی، بدماشی. اسی طرح کا واقعہ اس کے ساتھ بھی پیش آیا کہ ایک مجبور خاتون فقر و فاقہ سے مجبور ہو کر جب وہاں پہنچی تھی تو اس نے اس کی پسند کے مطابق پیسے دینے کے بعد جب گناہ کی تیاری کی تو وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس نے پوچھا کہ روتی کیوں ہے؟ تو کہا کہ میں بدکار نہیں ہوں، غربت و افلاس، بھوک اور پیاس نے مجھے اس موقع تک لا کر کھڑا کیا ہے کہ میں آج اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہوں، لیکن میں بدکار نہیں. اس کا یہ رونا دیکھ کر اس کے دل پر اثر ہوا کہ میں کس قدر گھٹیا انسان ہوں، کہ میں اپنے پیسے کے بلبوتے پر کتنی عزتوں کا سودا کر چکا ہوں. اس کو اس قیمت کو دیا اور کہا کہ جس عزت کے ساتھ آئی ہے اسے عزت کے ساتھ واپس چلی جاؤ. پھر خود بھی رویا، اللہ تعالی سے معافی مانگی، نادم ہوا، توبہ کی، اور قسمت سے اسی رات اس کا انتقال ہوا. اور صبح کو پھر اس کے دروازے پر اللہ تعالی نے فرشتوں سے لکھوا دیا قد غفر اللہ الکفلہ، اللہ پاک نے کفل کی مغفرت فرما دی کہ جو ہمارے ڈر کی وجہ سے عین موقع پر گناہ سے بھی رک گیا اور آنے والی کو مالا مال کر کے واپس پلٹایا، تو اللہ پاک نے ساری زندگی کے گناہ ایک طرف اور سچی توبہ جب ہو چکی تھی، نادم ہو چکا تھا، گناہ سے پلٹ گیا، تو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیا کہ اللہ نے کفل کا مغفرت کا انتظام اور فیصلہ فرما دیا. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف جب غالب ہوتا ہے، گناہ سے انسان دور رہتا ہے، وقت بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے، مضمون باقی رہ جاتا ہے. ورنہ اور بھی دیگر ایسے معاملات ہیں، تفصیلات ہیں، انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے موقع پر. امام ربانی مجدد الفتانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کے جذبات کی تکمیل کرتی ہے. آغاز جو ہوتا ہے، بیج جو پڑتا ہے، وہ نگاہوں سے پڑتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے شروع ہی سے سد باب فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ کام جو تمہیں اس طرف راغب کرتے ہوں اس سے بچو، اور جہاں پہل ہوتی ہے جو بنیاد اور بیج ہے اس سے فرمایا کہ اس سے بچو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں پر حیا کا پردہ ڈال کے رکھو. مردوں سے بھی فرمایا کہ عورتوں کو مت دیکھو، عورتوں سے فرمایا کہ مردوں کو مت دیکھو. ذالک ازکا لہم، یہ عمل بڑی پاکیزگی والا عمل ہے، اگر بے احتیاطی کرو گے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ ذات ایسی ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے، جانتا ہے. وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز اور بھید سے واقف ہے. تو جو اللہ سے ڈر گیا، گناہ سے رک گیا، فرمایا کہ عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوا، اپنے آپ کو خواہشات نفس کی تکمیل سے روک لیا، فان الجنت ہی المأوى، جنت ہی اس کا پھر ٹھکانہ ہے. تو از اول تا آخر زنا کے تمام مراحل سے بچنے والے بڑے مبارک ہیں، اور اس عمل سے بچنے کے لیے محنت، ہمت، کوشش یہ کام میں لانی پڑتی ہے. ایک انسان ہو جو آگ کے بیچوں بیچ بھی موجود ہو پھر سوچے کہ مجھے آگ نہ جلائے، ناممکن اور محال ہے. اس آگ کے قریب جانے سے بچے گا تو آگ سے بھی بچ سکتا ہے. اصل چیز جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے وہ ہے شہوت. یہ جتنی بھڑکتی ہے انسان کے اندر گناہ کا اتنا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ شہوت بھڑکتی ہے نگاہوں کی بے احتیاطی سے. جب نگاہوں کو محفوظ رکھے گا، آگے جذبات اور خیالات اس کے پاک اور صاف ہوں گے، تو پھر اس کے اندر یہ شہوانیت یہ بھی زور نہیں پکڑے گی. جب زور نہیں پکڑے گی تو گناہوں کے داعیے بھی سد باب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ساری زندگی ہمیں پاک دامنی نصیب فرمائے. عفت، عزت، پاک دامنی یہ وہ قیمتی جوہر ہے جو ایک دفعہ چکنا چور ہو تو پھر ساری زندگی بھی یہ جڑ نہیں پاتا. اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کی، جوانوں کی، ادھیڑ، بڑوں کی، بوڑھوں کی، سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت رکھے. ہر قسم کے فتنوں اور آزمائشوں سے اللہ پاک ہمیشہ اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.